أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليظهر العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شدكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سب جلسہ معزز علماء کرام، عزیز طلبا، گرامی قدر سامعین جلسہ، آپ کے علاقے کی مشہور دینی دستگاہ، مشہور دینی ادارہ دار العلوم ربانیہ کا سالانہ اجتماع ہے. آپ متعدد علماء کرام کے ارشادات خیالات سن چکے ہیں. مدارس عربیہ کے سالانہ جلسے، سالانہ اجتماعات منعقد کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں. اور وہ وجوہات مختصر لفظوں میں یہ ہیں کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ مدارس کے جلسے کر کے معاونین مدرسہ کو ادارے کی سالانہ کارکردگی بتلائی جاتی ہے، ادارے کی آئندہ ضروریات سے مطلع کیا جاتا ہے، ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء کو سند فراغت دے کر اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ ان فارغ ہونے والے طلباء کو ان کی آئندہ مستقبل کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے. اور اسی طرح ادارے کا مسلک اور اس کا پروگرام سال میں ایک مرتبہ عوام پر واضح کرنا، یہ مدارس کے ان سالانہ جلسوں کی غرض اور مقصد اور یہ وجوہات ہوا کرتے. آج کا یہ جلسہ بھی آپ کے ادارے کا سالانہ جلسہ ہے اور انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر منعقد کیا گیا. کل سے یہ جلسہ غالباً شروع ہے اور اس وقت تک متعدد علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اپنے انداز میں اپنے لب و لہجے میں اظہار کر چکے ہیں. مجھے آپ کے اس سالانہ جلسے میں غالباً یہ دوسری تیسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. آپ حضرات کافی حد تک میرے انداز بیان سے، انداز گفتگو سے اور اسی طرح میری گفتگو کے عنوان سے واقف ہیں. یاد دہانی کے لیے آغاز ہی میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک طویل عرصہ سے، جس عرصہ کو تقریباً 15-16 سال ہو چکے ہیں، اس کوشش میں مصروف ہوں کہ آل و سنت کو احساس دلایا جائے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، ان کی ثنا، ان کی منقبت کو، ان کی عظمت شان کو عام کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام الناس پر، سنی عوام پر یہ حقیقت واضح کی جائے کہ دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ عنوان یا یہ موضوع بڑا تلخ ہے. اس راہ میں ایک رکاوٹ نہیں، کئی رکاوٹیں. حکومت کی رکاوٹ ہے، دشمنان اصحاب رسول بڑی حد تک پاکستان میں طاقت اور قوت حاصل کر چکے ہیں، ان کی طرف سے رکاوٹ ہے. اور آل و سنت میں اس عنصر کی طرف سے رکاوٹ ہے کہ جنہوں نے رافضی نظریات کا، دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کا مطالعہ نہیں کیا. ان کی طرف سے بھی مستقل رکاوٹ ہے. اور ساتھ کچھ سیکولر قسم کے سیاستدانوں کی طرف سے بھی رکاوٹ ہے کہ جو ہماری اس سرگرمی کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اور وہ یہ غالباً سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی اس فرقہ واریت کی زبان استعمال کرنے میں یا فرقہ واریت کا رد کرنے میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کی ضروری اور بنیادی باتوں کو بھی فرقہ وارانہ باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دینے کے عادی ہو گئے. ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اتنے سارے مخالفین کا مقابلہ اس سطح پر نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس سطح پر ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ حقائق ان پر کھل جائیں اور یہ رکاوٹیں ہم دور کر سکیں. دینی ادارے کا جلسہ ہے اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہمیشہ اس سالانہ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، معقول بات کرنے کے آپ عادی لگتے ہیں اور معقول بات سننے کے عادی لگتے ہیں. خصوصاً میری آج کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کا تعلق عام سامعین جلسہ سے کم ہوگا اور ادارے کے طلباء کے ساتھ زیادہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں آج کی گفتگو اس طرز کے ساتھ نہ کروں جس طرز پر میں عام جلسوں میں کرتا ہوں، اس لیے کہ میری گفتگو کا زیادہ نشانہ آج کے ادارے کے طلباء ہوگا. تاہم کیونکہ مجمع طلباء اور غیر طلباء کا ملا جلا ہے، اس لیے میں گفتگو اس انداز کی کروں گا کہ جس کا فائدہ دونوں کو پہنچے اور مجھے بھی فائدہ ہو سفر کرنے کا. البتہ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ میری گفتگو کا زیادہ رخ ہو سکتا ہے کہ طلباء کی طرف ہو، عوامی انداز سے ہٹ کر. خصوصاً طلباء سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. لیکن ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات کی توجہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کی توجہ پوری طرح میری طرف نہ رہی تو میں بات سمجھانے میں، اپنے موقف کو سمجھانے میں عاجز رہوں گا اور آپ اسے سمجھنے میں عاجز رہیں. میں نے مختصر لفظوں میں اپنی سرگرمیوں کا مذہبی سرگرمیوں کا پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو عام کرنا، ان کی عظمت شان کو عام کرنا اور دشمنان اصحاب رسول کے کفر کو ملت اسلامیہ پر واضح کرنا. اور ساتھ ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وادی بڑی خاردار وادی، اس راہ میں کئی ساری مشکلات بھی ہیں، کئی ساری رکاوٹیں بھی ہیں، بہت ساری الجھنیں اور مسائل بھی ہیں. ان سب حالات کو سامنے رکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس موقع کو پوری سختی اور شدت کے ساتھ پیش کرے اور اسے حت المقدور ملت اسلامیہ کو منوائے. ہر تاریخ ایک وقت مانگتی ہے اور صرف وقت ہی نہیں مانگتی بلکہ ہر تاریخ لہو بھی مانگتی ہے. آپ پوری تاریخ میں مجھے کوئی ایسی تاریخ نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس تاریخ کو لہو دیے بغیر کامیاب کر لیا گیا ہو. بلکہ میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک کا بانی یا قائد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے الفاظ پہ توجہ رہی تو بات سمجھ آئے گا, تحریک کا بانی یا قائد کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ معصوم عن الخطا کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ کسی بھی تحریک کا بانی اور قائد اس کائنات میں اللہ کے ماں سوا سب سے بڑا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی تحریک کی کامیابی کے لیے بھی لہو کا پیش کرنا ضروری ہے. میں ایک دینی ادارے میں بول رہا ہوں, اگرچہ یہ دینی ادارہ دیہات میں ہے لیکن ہے تو تعلیم کا مرکز, تو آپ کو میرا یہ اشارہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کس طرف کیا, کہ تاریخ کا بانی معصوم کیوں نہ ہو, سب سے بڑا کیوں نہ ہو, اللہ کے ماں سوا ساری کائنات سے اعلی اشرف ازکا اطیب عالم کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کی تحریک لہو مانگتی ہے ورنہ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتی. اگر آپ میرا اشارہ نہیں سمجھیں تو میں اسے کھولنا چاہتا ہوں. اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد, بڑا لیڈر اور بڑا رہنما ماں نے نہیں جنا ہے, نہ جن سکتی ہے آئندہ. لیکن اتنے بڑے قائد کو بھی بدر احد ہنین یرموک اور خندق میں لہو پیش کرنا پڑا ہے, تب جا کر اس پیغمبر کی تاریخ میں کامیابی کے منازل طے کیے. تو آج اگر کسی جماعت کا کوئی لیڈر یا قائد یا رہنما یہ سمجھتا ہے کہ اس کے چین اور آرام میں بھی فرق نہیں آئے گا اور وہ پروگرام کو بھی کامیاب کر جائے گا, تو یہ رہنما نہیں ہے, یہ پاگل ہے, یامک ہے. میں چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں لیکن دلائل کی دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احمق ہے. یہ کیسے سمجھتا ہے کہ یہ چین کی نیند بھی سوئے, لمبی چادر بھی تان کے سوئے اور اس کے رات کے آرام میں بھی فرق نہ آئے, دن کے چین میں بھی فرق نہ آئے اور پھر یہ منزل تک پہنچ جائے, یہ کیسے سمجھتا ہے؟ ایسا ناممکنات میں سے, بالکل ناممکنات میں سے. اور اگر اب معذرت کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں تو پاکستان کو بنے ہوئے 41 سال کا عرصہ ہو گیا, اتنے لمبے عرصے میں آپ نے یہاں اسلام نافذ کر لی؟ کیوں؟ کیوں نافذ نہیں ہوا؟ تحریک تو ہے, چل رہی ہے, گائے بگا یہ تحریک اٹھتی بھی ہے, لیکن کیا اسلام نافذ ہو گیا عملاً؟ تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو یہ بنیادی کمزوری تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب تک قیادت پورے خلوص کے ساتھ
نفاذ اسلام کے لیے لو پیش نہیں کرتی ہے پاکستان میں اسلامی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. چاہے آپ کتنے پوسٹر شائع کریں, کتنی کانفرنسیں کریں, کتنی تحریکیں اٹھائیں, لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. ہر تحریک کامیابی کے لیے وقت بھی مانگتی, سرمایہ بھی مانگتی, اور تیسری کیا چیز مانگتی؟ لہو بھی مانگتی. لہو کے بغیر, لہو دیے بغیر کوئی تحریک آج تک پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. بڑے سے بڑے قائد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی, اس نے بھی لہو مانگا اور تب جا کر اس کے نتائج بہتر برآمد ہوئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعت رافضیت اینٹی اسلام اسلام دشمن تحریک کا نام ہے. اس اسلام دشمن تحریک کو کچلنے کے لیے, اس اسلام دشمن تحریک کی راہ روکنے کے لیے جو تحریک بھی آپ اٹھائیں گے وہ تحریک کامیابی کے منازل اس دن طے کرے گی جس دن آپ اپنا چین اور آرام چھوڑ دیں گے اور اپنی نیند حرام کر دیں گے, اور جس دن آپ یہ لکھ لیں گے کہ اگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اور اس رس اور کفر کی راہ روکنے کے لیے ہمیں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا تو ہم کر دیں گے. جس دن آپ یہ طے کر لیں گے اس دن کامیابی کے منازل طے ہوں گے, ورنہ نہیں ہو سکتے. کوئی اور صورت نظر نہیں آتی. آج اس کاغذ پر محنت کرنا آسان نہیں, بڑا مشکل ہے. خمینی مرا, اخبارات بھرے ہوئے مولویوں کے بیانوں سے, عوام الناس نہیں, سیکولر لیڈر نہیں, مولوی آپ کے مدارس کی زکات کھا کر پلنے والے رات دن خلافت راستہ حق چار یار کے نعرے بلند کرنے والا طبقہ جبو دستار پہن کر شب و روز ملت اسلامیہ کو اپنے تقدس کا درس دینے والا طبقہ آج اس دھرتی پر اسلام اور صحابہ کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام کا قائد کہتا ہوا نہیں تھکتا ہے. اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی؟ خمینی اسلام اور صحابہ کا سب سے بڑا دشمن اس دھرتی پہ 15ویں صدی میں تھا. میں جرات کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, چھپانا نہیں چاہتا ہوں. کوئی اسے اچھا کہے یا برا کہے, وہ یہ کہے کہ کسی کی موت کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے, نہیں, اگر موت کے بعد آپ نے ابو جال اور ابی لہب کو معاف نہیں کیا تو ہم بھی خمینی کو موت کے بعد معاف نہیں کرتے. جو گالی خمینی اور اس کے ایجنٹوں نے صحابہ امہات المومنین کو دی ہے, رب کعبہ کی قسم ابو جہل اور ابی لہب کی پارٹی نے یہ گالی نہ مصطفیٰ کو دی ہے نہ مصطفیٰ کی بیویوں کو دی ہے. تو ایک گواہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں. تو اگر ابو جہل اور ابی لہب کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے تو خمینی کو بھی موت کے بعد معاف نہیں کیا جا سکتا ہے, قطعاً معاف نہیں کیا جا سکتا. اس نے اتنا کفر بھرا ہے کتب میں, اتنی وسیع پیمانے پر اس نے شیعت کی تنظیم قائم کی ہے اور پوری دنیا کے شیعہ کو اس نے کھڑا کیا ہے. بیت اللہ پہ حملہ کروایا یا نہیں کروایا؟ جی
کروایا.
پاکستان میں جتنی گالی خمینی کے دور میں صحابہ کو دی گئی ہے, اتنی گالی اس سے پہلے دور دور تک صدیوں میں نہیں دی گئی. عقیدہ پہلے بھی یہ رہا ہے شیعہ کا, لیکن ننگی گالی اصحاب رسول کو جتنی خمینی کے دور میں دی گئی ہے اتنی گالی پہلے شاید نہیں دی گئی بہت دور دور صدیوں تک. یہ اس کی قوت ہے, یہ اس کی سیاسی قوت ہے. اس کا اقرار تھا جس نے پاکستان کے ہر چوڑے کو اصحاب رسول کے خلاف بھونکنے کی زبان دے دی تھی. اور اس پرفتن دور میں اس زبان کو روکنے کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے, اور آئندہ جو ہو سکے گا کریں گے. ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں, اپنی حکومت ساتھ نہیں. حکومت تو بڑی بات ہے, کسی ضلع کا ڈی سی ساتھ نہیں دیتا ہے, جو چھوٹے درجے کا افسر ہے. کسی ضلع کا ایس پی ساتھ نہیں دیتا ہے. آپ ڈی سی ایس پی کی بات کرتے ہیں, جن لوگوں کے پاس ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سٹیج ساتھ نہیں دیتا. وہ بھی کان میں لگتے ہیں کہ ذرا بات آہستہ ہو, نرم ہو. آپ ہماری مشکلات کا جائزہ لے لیں کہ گھر ساتھ نہیں دے رہا. دشمن نے تو, یعنی دور والے بیٹھنے والے نے تو کیا ساتھ دینا ہے. ان حالات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ اور ان کے دشمنوں کا نوٹس لینے کا ایک عزم کیا ہے, اور اللہ گواہ ہے نیک نیتی کے ساتھ کی. یہ دل تو رب جانتا ہے نا, آپ نہیں جانتے. اور یہ بات قیامت کے دن کھل جائے, آپ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے, ہم بھی ہوں گے. آپ ہمیں دیکھیں گے, ہم آپ کو دیکھیں گے. آپ کے سامنے ہمارا کیریئر کردار آ جائے گا, ہمارے سامنے آپ کا آ جائے گا. اگر آج میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے, تو قیامت کے دن اس کا یقین آ جائے گا کہ درد کیا تھا, تڑپ کیا تھی, تکلیف کیا تھی. کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میری شیعت سے یا کسی اور سے. ہمارے سامنے ایک موقف ہے, ایک پروگرام. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کو جتنی گالی خمینی کے دور میں دی گئی ہے اتنی گالی صدیوں تک پہلے نہیں دی گئی. ننگی گالی, بازاری اور غلیظ ترین گالی اصحاب رسول کو خمینی کے دور میں ایران اور پاکستان میں دی گئی, اور آج اس کی موت پر اس کو لوگ اسلام کا چیمپئن کہہ رہے ہیں, اسلام کا راہبر اور اسلام کا مقتدی کہا جا رہا. پاکستانی اخبارات نعرہ لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر خمینی راہبر. قیامت نہیں آ گئی؟ پاکستان کی اسمبلی اس کی موت پہ قرار دادے پاس کریں. اگر غلام احمد قادیانی کے لیے پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پاس نہیں ہو سکتی, تو خمینی غلام احمد قادیانی کی طرح مرتد ہے, اس سے کم مرتد نہیں ہے. لیکن آج یہ ظلم ہے, پاکستان کی اسمبلی قرارداد پڑ گئی, قاضی کی قرارداد, اخبارات انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ رہی, اور کچھ سیاستدان اس کی تعزیت پہ پیغامات بھیج رہے ہیں, حکمران اس کی تعزیتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے صدر کو تو ویسے ہی زیادہ محبت آئی اس سے کہ کسی ملک کا سربراہ اس کے جنازے میں نہیں آیا, اور یہ دورے ہوئے اس کے جنازے میں بھی گئے. اسلام کے چیمپئن, اسلام کے نمائندہ, اسلام اسلام کی رٹ لگانے والے, اور کسی ملک کا سربراہ نہیں آیا. وہ یا انہوں نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, یہ ان کے تعلقات نہیں ہیں دوسری مملکتوں کے ساتھ. ہمیں زیادہ ضرورت ہے تعلقات اور پیار کی پھیک بڑھانے کی. ہمارے ملک کے سربراہ بھی اس جنازے میں جا کے شریک ہوتے ہیں. یہ وہ مشکلات ہیں, ان مشکلات میں ہمیں یہ چراغ جلانا ہے. لیکن اتنی توقع ضرور ہے کہ جو چیز آج بظاہر ناممکن نظر آتی ہے کہ کبھی شیعت کے خلاف بھی پاکستان میں کوئی فیصلہ ہوگا، یہ بظاہر آج ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی چیز جو آج ناممکن نظر آتی ہے کسی دن پاکستان میں ممکن نظر آئے گی. محنت شرط ہے، کوشش شرط ہے، بھاگ دوڑ شرط ہے. محنت آدمی جس کام پہ بھی کرے اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، کمرہ بہتر نکلتا ہے. میں نے ایک لفظ عرض کی ہے کہ جتنی گالی خمینی کے دور میں اصحاب رسول کو دی گئی ہے، اس سے پہلے دور دور تک صدیوں تک ایسی گالی اصحاب رسول کو، گندی گالی، میری نگاہ سے نہیں گزری. اور ظلم یہ کہ وہ بھی اردو زبان، جو عام فام زبان اور جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہو، اس زبان میں گالی دی گئی. توجہ رہے ذرا، سب سے گندی اور ننگی گالی اس دنیا میں ماں اور بہن کی گالی یا بیٹی کی گالی، یہ انتہائی گندی گالی ہے جو کسی کو دی ہے. اور یہ وہ گالی ہے کہ جسے کوئی غیرت مند بیٹا یا کوئی غیرت مند باپ یا کوئی غیرت مند بھائی برداشت نہیں کر سکتا یا کرتا ہے. کسی کو بیٹی کی گالی دی جائے تو غیرت مند باپ برداشت کرتا ہے؟ کسی کو بہن کی گالی دی جائے تو غیرت مند بھائی برداشت کرتا ہے؟ کسی کو ماں کی گالی دی جائے تو غیرت مند بیٹا برداشت کرتا ہے؟ نہیں. یہ وہ گندی گالی ہے کہ جس کو بڑا سے بڑا وسیع نہیں کرتا، اور بلکہ اگر اس پر وہ کوئی رد عمل کا اظہار کرے تو دوسرے لوگ بھی اس کو لعنت ملامت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے زیادتی اتنی بڑی کی تھی کہ اس کا رد عمل یہ چاہیے تھا. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ اصحاب رسول کو ماں، بہن اور بیٹی، ان تینوں کی گالی تحریر کی صورت میں آپ کے ملک میں دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے. ماں، بہن اور بیٹی، اور وہ بھی انتہائی گندی اور غلیظ، گندے سے گندے الفاظ میں. توجہ کیجئے، بغاوت بنو امیہ کے نام سے کتاب لاہور سے شائع ہوئی، غلام حسین نجدی ملعون اس کا مصنف، اور یہ پاکستان کا رشدی ہے بے ایمان. یہ اس کتاب کے صفحہ 331 پر فاتح مصر، صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی گالی دیتے ہوئے انتہائی گندی غلیظ اور بازائی زبان، ننگی زبان استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عمر ابن عاص کی والدہ ایسی بدماش عورت تھی کہ رات دن اس کی ٹانگیں ڈاکوں کے لیے اٹھی رہتی تھی. یہی گالی میں اگر آپ کو بیٹی کی دے دوں، آپ کا جذبات بھڑک جائیں گے، اور یہی گالی اگر میں نے شیعہ لٹریچر سے آپ کے سامنے نقل کیا تو آپ کے چہرے پہ کوئی بل نہیں آیا. اس سے بڑی بے غیرتی، اس سے بڑی بےسی، اس سے بڑی کالی، اس سے بڑی سستی سنیت میں اور کیا آئے گی؟ مولوی مر گئے، پیر مر گئے، مرشد مر گئے، لیڈر مر گئے، صحابہ کو ماؤں کی گالیاں، بہن کی گالیاں تیرے ملک میں دی جائیں اور تیری پیشانی میں بل نہ آئے، تو اس سے بڑا بے غیرت بھی پھر ماں نہیں جانتا. میں کھول کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، ہم نے خلافت اور کفر کی
راہ روکنا چاہتی ہیں. اس راہ کو روکنے کے لیے ہمیں گردن کا لہو دینا پڑا. ہم دے گے اپنے کعبہ کی قسم دے گی.
یہ صرف اصحاب رسول پہ تنقید نہیں, کردار خوشی ہے ان کی. ننگی گالی, غلیظ ترین گالی اور ماں بہن تک کی گالی, اور وہ بھی ان الفاظ میں. یہ کتاب ملک میں ہے. اس مصنف کو کوئی سزا نہیں دی گئی. ہم اس کفر کا رد کرتی تو ہمیں کہا جاتا ہے پھر قبائیت پھیلا رہے, لیکن اس کفر پہ نگاہ نہیں رکھی جاتی کہ کیا ان گالیوں کے بعد بھی چین کی نیند آتی ہے, آرام کی نیند کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہو وہ اسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ وہ گالی ہیں, اگر میں یہی پیش کروں کہ اسی انداز کی کتنی گالیاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں تو وہ شمار سے باہر ہے. اتنا بے پناہ لٹریچر, خمینی کی دولت کے بلبوتے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا لٹریچر نہیں پھیلایا گیا. یہ اس کی ایک گیم تھی, اس کا ایک پروگرام تھا کہ وہ پوری دنیا کے سیاح کو کھڑا کر دے, اور اس نے کیا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت کی ضرورت تھی اور ہے. اگر وہ مر گیا لیکن وہ اپنے ٹونگڑے چھوڑ گیا, یہ درست ہے کہ اس کی موت کے بعد فرق ضرور پڑے گا. اس نے اسلامی انقلاب کے نام سے جو کفری انقلاب بپا کی ہے اس میں فرق ضرور پڑے گا. تاہم اس نے ایسی لینیں متعین کر دی ہیں کہ جن لینوں پر آپ کو مؤثر لڑائی لڑنی پڑے گی. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ مولوی خمینی کی موت پہ بیان بازی شروع کر دیں کہ اسلام کا نمائندہ تھا, اسلام کا رابر تھا, یہ تھا وہ تھا, مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ نہیں ہے. کوئی اور ناواقف آدمی بیان دے دے, لیکن مولوی کیوں بیان دے جو سمجھتا ہے کہ اس کے اقوال یہ ہیں, اس کے خیالات یہ. پاکستان ہی میں صحبت العوام کے نام سے کتاب ہے جس کی تصدیق کی ہے خمینی نے. آپ پڑھ سکتے ہیں, تحقیق کر لیں. اس کتاب میں محرم کے اعمال لکھے ہیں کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے. محرم کے اعمال کی لین لسٹ دیتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ محرم کی راتوں میں نوافل پڑھے جائیں اور پھر یہ دعا مانگی جائے, اللہم لعن اول, اللہم لعن ثانی, اللہم لعن ثالث. یا اللہ پہلے ابو بکر پہ لعنت کر, دوسرے عمر پہ لعنت کر, تیسرے عثمان پہ لعنت کر. یہ کتاب توبۃ العوام اردو زبان میں پاکستان میں موجود ہے, اس میں محرم کے یہ اعمال لکھے ہیں اور اس کتاب کی تصدیق کی ہے خمینی نے, جو ابو بکر عمر عثمان پہ لعنتیں بھجوا گئے. آج اس کی موت پر پاکستان کا ملا کہتا ہے اسلام کا نقصان ہوئے, اسلام برابر مرے. نہیں, ابو جہل مرے, ابھی لام مرے, اترا مرے, شیبا مرے, کاجن مرے, دجال مرے, کافر مرے, سابق دشمن امہات المومنین کا گستاخ مرے, اور موت بھی تو بدلا نہیں لے سکا, رب نے بدلا لیا ہے. نہیں لیا رب نے بدلا, بولیے اسی آواز سے, بدلا نہیں لیا. لاش نہیں گری, پاؤں کے نیچے نہیں روندی گئی. بولیے بولیے, بات ختم کرنی ہے. پاؤں کے نیچے روندی گئی یا نہیں روندی گئی؟ کیوں روندی گئی؟ جس سینے میں ابو بکر کا بغض تھا رب نے وہ سینہ پاؤں سے رندوا ڈالا ہے. کربلا میں تو گھوڑے دوڑے تھے, بکر تم کے وہاں یزید تھے, یہاں کون سا یزید آیا جو خمینی کی لاش مسل رہا ہے؟
اللہ
قصر اسرار میں خمینی نہیں رکھ کیا کہ ابوبکر قصر اسرار میں خمینی نہیں رکھ کیا کہ عمر بن خطاب کافر و صدیق ہے، خمینی عمر کو کافر و صدیق لکھے اور تم اس کی موت پہ بیان داغو، تم ہمارا راستہ روکتے ہو، خدا کی قسم سنیت ایک ہو جاتی، شیعت پاکستان چھوڑ کے ایران بھاگ گئی
ہوتی۔ دشمن سپاہی صحابہ مولانا حق نواز،
پندرہ سو سال بعد رب نے ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ کے طرز عمل کی صداقت خمینی کے گھر سے پیش کر دی ہے۔ پندرہ صدی بعد رب نے صحابہ کے طرز عمل کی صداقت خمینی کے گھر سے کرا دی ہے۔ پاکستان، ایران اور پوری دنیا کا شیعہ 14 صدی سے بھونکتا چلا رہا ہے۔ صحابہ بنو سعدہ میں چلے گئے تھے، جنازہ 3 دن پیغمبر کا پڑا رہا، 3rd دن جنازہ پڑے، جانشین کا فیصلہ پہلے کیے، جنازہ پہلے کیوں نہیں پڑا، جانشین کا فیصلہ پہلے کیے، کفن پہلے کیوں نہیں دیا، 3 دن تک رسول کا جنازہ کیوں رکھا، اور پھر الزام تھا کہ خلیفہ نبی کے قریبی رشتہ دار، داماد، چچا داد بھائی، گھر میں پلنے والے علی بن ابی طالب کو کیوں نہیں بنایا، یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو بھاگتے اور بکتے ہوئے شیعت کی زندگی گزر گئی ہے۔ علماء حق نے اس اعتراض کے بیسیوں معقول جواب دیے ہیں کہ جن حالات میں آقا کی رحلت ہوئی ہے ان حالات میں جانشینی کا فیصلہ پہلے ضروری تھا۔ حکومتوں کا ہمیشہ طرز عمل یہی ہے، معقول طرز یہی ہے، اگر اس دن جانشین کا فیصلہ پہلے نہ ہوتا، سلطنت اسلامیہ، سلطنت مصطفیہ کو دشمن تہ والا کر ڈالتا، اور اس وقت جانشین بھی وہ چاہیے تھا جس پہ امت اتفاق کر سکتی۔ یہ جواب ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ دیے گئے، لیکن شیعت بار بار صحابہ کے خلاف زبان کھولتی جائی، جنازہ کیوں نہیں پڑا، خلافت کا فیصلہ پہلے کیوں، کفن کیوں نہیں دیا، خلافت کا فیصلہ پہلے کیوں، جانشین رشتہ دار کیوں نہیں بنایا، غیر رشتہ دار، دور کا رشتہ دار کیوں، عرصہ دراز سے شیعت یہ بکواس کرتی چلی آ رہی تھی۔ 15ویں صدی میں رب نے خمینی کے گھر سے فیصلہ کروایا ہے، خمینی مرا، جنازہ 3 دن بعد کیوں؟ نہیں سمجھ آئی، خمینی مرا جنازہ کیوں؟ رسول کے جنازے کو 3 دن رکھا گیا تو تمہارے پیٹ میں مروڑ، اور تم نے خمینی کے جنازے کو رکھا جس کا پیٹ بھر سکتا ہے، پھول سکتا ہے، جس کے جسم میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے، تم اس کو 3 دن رکھ سکتے ہو، صدیق رسول کے جسم کو 3 دن نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم جواب بتلاؤ، تم نے 3 دن خمینی کے وجود کو کیوں رکھا ہے؟ تم نے پہلے دن کفن کیوں نہیں دیا؟ تم نے پہلے دن جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں، خمینی کا وجود پڑا ہے، مجلس خبرگان کی میٹنگ کیوں بلائی گئی؟ کیا یہ سقیفہ بنو سعدہ نہیں بن رہا؟ اگر صحابہ جانشین کے انتخاب کے لیے بنو سعدہ چلے گئے ہیں تو بکواس ہے، اور تم مجلس خبرگان کی میٹنگ بلا کے بیٹھے ہو، تمہارے قائد، تمہارے امام، نائب مہدی، تمہارے مقتدا کی لاش پڑی ہے، وجود پڑے، تم دفن نہیں کرتے، کفن نہیں دیتے ہو، مجلس خبرگان کی میٹنگ ہے، شورا کی میٹنگ ہے، جانشین کی وجہ سے، جانشین کا فیصلہ ہے، اور تم نے خمینی کے دفن کفن سے پہلے خامنائی کی جانشینی کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہی فیصلہ دفن سے پہلا صحابہ کرے تو بکواس ہے، اور یہی فیصلہ تم کرو تو تمہاری دیانت ہے۔ خامنائی کو خمینی کے دفن سے پہلے جانشین بنایا بنایا یا نہیں بنایا؟ تین دن خمینی کا جنازہ رکھا یا نہیں رکھا؟ تین دن تم نے جنازہ کیوں رکھا؟ تم نے دفن سے پہلے جانشین کو بنایا؟ تیسری بات، علی جانشین چاہیے تھا، قریبی رشتہ دار ہے، داماد ہے، گھر میں اس میں پرورش پائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اسے چاہیے تھا، جانشین بنایا جاتا۔ میں نہیں پوچھ سکتا کہ احمد خمینی زندہ ہے، خمینی کا رتبہ ہے، چچا زاد نہیں، داماد نہیں، اصلی بیٹا ہے، وہ زندہ ہے۔ وہاں عمر 30 برس تھی، یہاں 50 برس ہے۔ تم خمینی کے بیٹے کو چھوڑ کر خام نائی غیر رشتہ دار کو جانشین کیوں بنا رہے ہو؟ اگر جانشین رشتہ دار ہی بن جائے تو پھر حق احمد خمینی کا تھا، نہ کہ خامنائی کا تھا۔ 1500 سال بعد رب نے تمہارے گھر سے صحابہ کے طرز عمل کی معقولیت ثابت کی ہے۔ کہ یہ کوئی اسلام نے دعوت نہیں دی ہے کہ جانشین رشتہ دار بنے، یہ کوئی نہیں پابند کیا ہے اسلام نے جس طرز پہ تم نے پروپوگنڈا کیا۔ اور 3 دن تک تم کہتے ہو رسول کا جنازہ کیوں پڑھ رہا؟ شریعت اجازت دیتی، اور پیغمبر کا جنازہ 8 دن تک اس زمین پہ رکھ چھوڑا جاتا، کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں ہے پیغمبر کے وجود کے پھلنے اور پھولنے اور تغیرات کا۔ لیکن یہاں تو خمینی کے وجود کے پھٹنے پھلنے اور پھولنے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تم ایسے وجود کو جس میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے اسے 3 دن برفے لگا کے رکھتے ہو، اور وہاں صدیق نے اگر آقا کو اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ دور دور سے آنے والے صحابہ زیارت کر لیں تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہے؟ لیکن 1500 سال بعد 15ویں صدی میں رب نے صحابہ کے طرز عمل کی تصدیق سب سے بڑے دشمن کے گھر سے کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے؟ کہ جس وجہ سے تم نے جنازہ 3 دن رکھا ہے، اس سے بڑی وجہ صحابہ کے سامنے تھی، انہوں نے آقا کا جنازہ 3 دن رکھا تھا۔ رکھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اونچی آواز سے۔ اور پھر یہ تو عجیب و غریب بات ہے جیسے فاروقی صاحب فرما رہے تھے، 1400 سال میں، بلکہ 1400 سال بعد کی بات بھی محدود کرتا ہوں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس دن سے آج کے دن تک دنیا میں کوئی ایسا قائد، کوئی رہنما، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی عبدال، کوئی ولی، کوئی صحابی نہیں آیا جس کے معتقدین نے اس کی لاش زمین پہ گرائی ہو، پھر اسے پاؤں سے روندا ہو، پھر اس کا کفن تار تار کیا ہو۔ اور کفن جب تار تار ہوتا ہے، وجود بالکل عرف ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال کی دنیا کی تاریخ موجود ہے، پوری تاریخ میں کوئی قائد، اسلامی کا نہیں، کافروں کا بھی کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ اس کے معتقدین نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہاں بھی معتقدین نے نہیں کیا، رب نے کروائے، اور اس خمینی کے جرم، دجل، فریب، کفر، غلاظت کی وجہ سے رب نے اس دنیا میں اس سے بدلا لیا ہے۔ کفن تار تار، جسم 3 مرتبہ زمین پہ گرے، لاش ذلیل ہو، تم اسے اسلام کا رہبر، اسلام کا نمائندہ، اسلام کا قائد کہہ رہے؟ اگر اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پر اس کی شخصیت کا اتنا پروپگنڈا نہ کیا جاتا تو شاید ہم اتنی سختی کے ساتھ اس کا نوٹس نہ لیتے۔ لیکن چونکہ ہماری تحریک کا ایک یہ حصہ ہے، ہم اس کافر کی تاریخ کے پروپگنڈے پر چپ نہیں رہ سکتے، مصیبت برداشت کر سکتے۔ ہم اگر چپ رہ جائیں تو نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ جو تعریف کرنے والے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہماری تاریخ جس عنوان پہ چل رہی ہے، ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ لوگ گالیاں دیں تب بھی حق ادا کریں گے، لوگ مدح کریں تب بھی حق ادا کریں گے، لوگ شاباش کہیں تب بھی حق ادا کریں گے، تقریر سننے کوئی آئے تب بھی حق ادا کریں گے، نہ آئے تب بھی حق ادا کریں گے، پاؤں میں بیڑی آئے، ہاتھ میں کڑی آئے، حکومت مارے تب بھی ہم کسی کافر کی مدح و تعریف پاکستانی اخبارات میں اور ریڈیو ٹی وی پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آج ہمارے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ ہم ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کی زبان روک لیں، تو اتنی قوت تو ہے کہ ہم اس کے انگیسٹ،
اس کے رد میں اپنا موقف پیش کریں جہاں تک ہم پیش کر سکیں. یہ تو ہمارے بس کی بات ہے یا نہیں؟ لیکن ساتھ ہی میں عرض کرتا ہوں ہماری منزل یہ ہے کہ ہم ریڈیو ٹی وی اور اخبار کی یہ زبان روکیں گے. منزل ہماری یہ ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن یہ زبان روکیں گے. روکنی چاہیے یا نہیں روکنی چاہیے؟ کسی کافر کی تعریف ہو کیوں ہو یہ روکنی چاہیے زبان؟ آپ تائید کرتے ہیں کہ روکنی چاہیے؟ ہماری منزل یہی ہے.
اللہ اکبر.
ہم اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن اس منزل تک جانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ زبان روک لیں گے. پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالی تو درکنار, تنقید تک بھی ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم یہ سٹیج لانا چاہتے ہیں. کوئی لاف کری نہیں, کوئی شعلہ نوائی نہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ زبان اور یہ قلم روک لیں, لیکن ہماری منزل یہی ہے کہ ہم یہ زبان اور یہ قلم روکیں گے. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہم یہ روک دکھائیں گے, اور اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گی. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم نے کرنا ہے. اور ساتھ ہی آج میں ذمہ دار سدیش اور ذمہ دار ادارے میں اعلان کر رہا ہوں کہ 18 ذی الحج آ رہی ہے. 18 ذی الحج کو پاکستانی شیعہ عید غدیر کے نام سے مناتا ہے. 18 ذی الحج مظلوم امام کی شہادت ہے, داماد رسول کی شہادت ہے, ذوالنورین کی شہادت ہے. قرآن پڑھتے ہوئے خلیفہ رسول کو قتل کیا گیا ہے, مدینہ طیبہ میں شہید کیا گیا ہے, بکرے کی طرح ذبح کیا گیا ہے, بغیر کسی قصور بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا. اس عثمان کو جس کی دولت اسلام پہ لگی, اس عثمان کو جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا, اس عثمان کو جس کے لیے پیغمبر اعلان کر گئے آج کے بعد عثمان تو جو کچھ کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, جس عثمان کو ذوالنورین کا لقب ملا, جس کے لیے رسول کہے عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی تب بھی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, وہ عثمان 18 ذی الحج کو شہید ہوئے, مدینہ طیبہ میں ہوئے, نبی کے پڑوس میں ہوئے, بغیر کسی جرم کے ہوئے, بغیر کسی قصور کے شہید ہوئے. ظالم نے, جابروں نے, کافروں نے, اوباسوں نے, بدماشوں نے, رافضیوں نے, سبائیوں نے, یہودیوں نے, شیعوں نے بغیر کسی جرم کے شہید کیے. اور 18 ذی الحج کو پاکستانی شیعہ عید غدیر کے نام سے عثمان کی شہادت پہ خوشی مناتے. 18 ذی الحج آ رہی ہے. شیعوں تمہیں بھی کہتا ہوں, حکومت تمہیں بھی کہتا ہوں, 18 ذی الحج کو عید غدیر کا نام دینا بند کر دو. تم نے بند نہ کیا, آئندہ اس تاریخ کو جس تاریخ کو خمینی پھر نار ہوئے, سپاہ صحابہ بھی خمینی کی موت پہ عید کا سما منا کے سڑکوں پہ آئے.
تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے
تم عثمان کی موت پہ خوشی منانا بند کر دو. یہ تو رب نے موقع دیا ہے سپاہ صحابہ کو. ہم تلاش کرتے تھے یا اللہ شیعہ امام مظلوم, شہید مظلوم, نبی کے داماد کی شہادت پہ خوشی منا رہے, ہم جواب کیسے دیں؟ یہ ہم سوچتے تھے. رب نے موقع دیا ہے سپاہ صحابہ کو, دیا یا نہیں دیا؟ بلند آباد سے اگر شیعوں نے 18 ذی الحج کو عید غدیر کا نام دینا بند نہ کیا, 18 ذی الحج کو مٹھائی تقسیم کرنا بند نہ کی, اس کا عید غدیر کا نام واپس نہ لیا, تو گواہ رہو آئندہ سال خمینی کی موت والے دن سپاہ صحابہ ملک میں مٹھائی تقسیم کرے گی، خوشی کے جلسے کرے گی، خوشی کے پوسٹر لگائے گی، اور ہم نام بھی تجویز کریں گے کہ اس دن کو ہم کون سا نام دے کر میدان میں آئیں. یہ لین دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ لین دیں گے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جب ہم مٹھائی بانٹیں گے تو شیعہ کے دل میں ایک کھلبلی بچے گی. اس وقت جا کے فیصلہ ہوگا تم 18 دل حج کو عید کا نام دینا چھوڑ دو، ہم خمینی کے موت کے دن کو عید کا نام دینا چھوڑ دیں. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے. نتائج ترمی کر رہے ہیں. شہر سلطان ضلع مظفر گڑھ کی تازہ بات جو آج میرے نوٹس میں آئی ہے، وہاں سپاہی صاحبہ نے یوم صدیق اکبر پہ جلوس نکالا، پھر یوم علی پہ جلوس نکال لیا، اب اعلان کر رکھا تھا ہم یوم عمر پر جلوس نکالیں گے یکم محرم کو، پھر اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 10 محرم کو یوم حسین کا جلوس نکالیں گے. شیعہ جھک گئی، اس نے فیصلہ لکھ کے دیا ہے کہ 10 محرم کا جلوس ہم نہیں نکالتے، تم بھی جلوس نہ نکالو. ہم تو پہلے جلوسوں کے قائل نہیں تھے، ہم نے تو پھڈا ڈالا تھا اور ڈالنا ہے. پورے ملک میں 10 محرم کا جلوس سپاہی صاحبہ بند کرائے گی اور اسی طرز کے ساتھ کرائے گی. لیکن میں عزیز طلبا سے درخواست کرتا ہوں کہ تم صوفی باغ میں بننا، آج جب صحابہ کو ماں بہن کی گالی نکلتی ہے، وجہ سے مراقبے تسبیح اور باقی تمام چیزوں سے یہ چیز بالا ہے، اس میں کام پہلے کرو، باقی کام بعد میں. خصوصاً افغان مجاہدین سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے وہاں بھی کافروں سے لڑائی لڑی ہے، یہ کافر روس سے کم کافر نہیں ہے جو صحابہ کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں. میں داد دیتا ہوں افغان مجاہدین کی جدوجہد کی، ان کی محنت کاوش قربانی کی، یقیناً داد دیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی افغان مجاہدین سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تمہاری پیٹھ میں چھرا آج بھی شیعت گھونپ رہی ہے، تم غافل ہو تو مجھ سے زبان لو، مجھ سے آنکھیں لو. شیعہ تاریخ کا میرا بہت پرانا مطالعہ ہے، اس لیے ہر اسلامی سلطنت کا تختہ الٹا ہے، ہر اسلامی سلطنت کا. تاریخ پر جاؤ، آج جب افغان مجاہدین عبوری حکومت بنا چکے، قبضہ کر رہے ہیں، تو خمینی نے شیعہ الگ کر رہے ہیں کہ ہماری یہ سلطنت الگ ہو، یا ہمیں اتنا کوٹا دیا جائے، یا یہ کیا جائے، یا وہ کیا جائے، حتیٰ کہ شیعوں کا وفد گوربا چوف سے خفیہ ملاقات کر چکا ہے. تو گویا آج بھی افغان مجاہدین کی پیٹ میں چھرا گھونپنے والی شیعت ہے، ایرانی شیعہ جو اس کے ایجنٹ ہیں. شیعہ تاریخ کو سمجھو، یہ یہودی تاریخ ہے، یہودی ایجنٹ کی تاریخ ہے، اینٹی اسلام تاریخ ہے، اسلام دشمن تاریخ ہے. اس تاریخ کا بانی خمینی صدی کا بہت بڑا دشمن اصحاب رسول تھا، اس کی موت پر اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، مولوی، پیر، سیاستدان، مرشد حماقت کا شکار ہو کر، غلط فہمی کا شکار ہو کر، یا ناواقفیت کی بنیاد پر اس کی تعریف اور مدح کرتے چلے آ رہے ہیں. چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اپنا مول بھی ہو یا بیگانا، اسے کہہ دینا چاہتا ہوں خمینی کی تعریف بند نہیں کرو گے، ہم تمہاری دفتار موت لیں گے. چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریل بھی ہو، چاہے قاسم نانوتوی کا نام لیتے ہو، لیکن اگر خمینی کی تعریف کرو گے ہم دفتار موت لیں گے. اس کے پاس سے ہاتھ بلند کرتے تھے، صحابہ کو ماں کی گالی نکلے، صحابہ کو بہن کی گالی نکلے، تو بس دشمن کو اسلام کا نمائندہ کہو، تمہاری دستاریں کھینچ کے پاؤں کے نیچے رات ڈالی جائے. قدم بڑھو، قدم بڑھو، کھلی بات، مجھے دیوبندی مولوی پیارا نہیں، صدیق کی جوتی پیاری ہے. مجھے بریلوی اور آل حدیث مولوی کا حیا نہیں، ایسا کہ دوپٹے کا حیا ہے. ہم نہیں حیا کریں گے اگر تم نے یہ زبان بند نہ کی. باقیوں کے ساتھ تو شاید ہم لڑائی کسی اور انداز سے لڑیں گے،
جو غیر مولوی ہیں, لیکن مولوی کی زبان بند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی
چاہیے؟
یہ پڑھے ہمیں نہیں کیا ہے, سیت پڑھے اس کے نتیجات کا جائزہ لے. ہم قطر شدت کے ساتھ نوٹس نہ لیتے, لیکن یہ ہمارا کاج ہے, ہماری تحریک ہے, ہم اس پہ چپ نہیں رہ سکتے. اخبار ساتھ دے یا نہ دے, ریڈیو ساتھ دے یا نہ دے, آپ لوگ وسیع پیمانے پہ ساتھ دے یا نہ دے, لیکن اب جو مولوی خمینی کی تعریف کرے گا میں آپ کے ادارے میں اعلان کرتا ہوں اس کی اور میری لڑائی ہے اور اس کو میرا اعلان جنگ ہے, چاہے میرا ہے چاہے بے دن ہے, میں نہیں حیا کروں گا, چاہے مجھے برا کہیں گے چاہے بھلا کہیں گے, لیکن خمینی کی تعریف اور میرے اپنے کی زبان سے قابل برداشت نہیں ہے. وہ فاروق اعظم کو کافر زندگی لکھے تو اسے ملت اسلامیہ کا کاف تاریخ ہو, ہم تمہیں نہیں معاف کریں گے.
کافر 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 کتا
آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بلندر آپ سے آپ کھڑا کر کے میرے عزیز ساتھیوں میں نے عرض کیا کہ تحریک صرف وقت نہیں مانگتی, لہو بھی مانگتی ہے. صحابہ کے تقدس کی تحریک آپ سے صرف وقت نہیں مانگ رہی, لہو بھی مانگ رہی ہے. رب العالمین مجھے اور آپ کو صحابہ کے تقدس کے تحفظ کے لیے نیک نیتی